الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب کوئی سالک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر کسی شیخ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق جوڑتا ہے تو جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ تعلق اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. یہ تعلق دعائیں قبول کروانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ تعلق مسئلے سولف کروانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ تعلق خواب میں بزرگوں کی ولیوں کی زیارتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ تعلق کوئی شعبدہ بازی سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ تعلق اپنی اصلاح کی نیت سے بنایا جاتا ہے. اور اس کی مثال بعینی ہی ایک ڈاکٹر اور مریض کے تعلق کی سی ہوتی ہے. ڈاکٹر کے پاس کوئی اس کی باتیں سننے کے لیے نہیں جاتا, نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے نہیں جاتا, کرامتیں سیکھنے کے لیے نہیں جاتا کہ وہاں سے جا کر کے یہ باتیں سیکھے گا اور جا کر کے دوسروں کے سامنے یہ باتیں کرے گا. اسی طرح شیخ کے سامنے کوئی بیان کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے نہیں جاتا. جب شیخ کے پاس انسان جاتا ہے تو شیخ اس کے حالات اس سے دریافت کرتا ہے اور ان حالات کے مطابق اس کو کوئی روحانی دوا تجویز کرتا ہے اور اس کو لے کر کے سالک واپس جاتا ہے, اس روحانی دوا کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتا ہے, اس کے بعد ایک فالو آن وزٹ کے لیے شیخ کے پاس واپس آتا ہے, شیخ کو اپنے حالات دوبارہ بتلاتا ہے, میں نے دوا استعمال کری میرے اوپر یہ اثرات آئے, یا میں نے دوا استعمال نہیں کری, کیوں نہیں کری, کوئی مجھے اور طریقہ بتلائیں, یا میں نے دوا استعمال کری تو لیکن اس کے اثرات میرے اوپر ویسے نہیں آئے جیسے کہ آپ نے بتلائے تھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احوال کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کسی شیخ سے جب کوئی اپنا اصلاحی تعلق جوڑتا ہے تو وہ اس کو کچھ معمولات کرنے کے لیے بتلاتا ہے. ان معمولات میں سے تین معمول تین کام کرنے کے ہوتے ہیں اور تین کام پڑھنے کے ہوتے ہیں. پڑھنے کی چیزیں صبح شام استغفار, صبح شام درود شریف, اور دن میں کم از کم کچھ حصہ تلاوت قرآن پاک. اور کرنے کے کام ایک مراقبہ جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں, جس کے لیے کہ اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کرنا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی کو اپنے دل میں یاد کرنا ہوتا ہے. دوسرا کام وقوف قلبی, جس کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز سے فارغ نہیں کرنا ہوتا اور تمام روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان رکھنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرنا ہوتا ہے. اس کے کچھ اسباق نہیں ہوتے کہ پہلا لیسن ہے, پھر دوسرا سبق ہے, پھر تیسرا سبق ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہتھ کار ول دل یار ول, کہ ہاتھ کام کاج کے اندر مصروف رہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے. صرف انسان اپنے روحانی قلب کی طرف ایک ان کانشیس توجہ رکھتا ہے کہ میرا قلب جو ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے بس, اور اس کی مثالیں دے کر کے سمجھایا گیا کہ جیسے کہ انسان ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی مختلف قسم کے خیالات سوچتا رہتا ہے، اس کا دھیان کہیں نہ کہیں لگا رہتا ہے، عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں لیکن کبھی اپنے بھائی کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو کبھی اپنے شوہر کے دفتر کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو کبھی بچے کے رزلٹ کے بارے میں دھیان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فیسلٹی یا یہ ایبلٹی دی کہ انسان مختلف کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایبلٹی کو انسان کو دینے کے بعد ہی انسان سے مطالبہ کیا کہ یا کہ فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو چاہے تم کھڑے ہوئی حالت میں ہو، چاہے بیٹھی ہوئی حالت میں ہو، یا اپنے پہلوؤں کے اوپر لیٹے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی ایسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا جس کو کرنے کے وہ قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو بعینہ یہی حکم انجام دینے کے لیے مشائخ اپنے شاگردوں کو، سالکین کو، وقوف قلبی کا معمول بتاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ یہی حکم ایک نہیں بلکہ بہت سارے حکم ہیں، لیکن کیا ہم ان حکموں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت بچپن سے کر رہے ہیں، بچپن سے جو ہے وہ بیانات سن رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان اعمال کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ لیکن جب کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، انسان اس نیت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑتا ہے کہ میں اب اس کی بات سنوں گا، تو اس تعلق کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، اور پھر وہی احکام جو کہ انسان کو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھنے والا آ جاتا ہے، پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بس مرنے کے بعد آخرت میں ہی ایک پوچھ گچھ ہوگی اور اس کا تو ہمیں ویسے ہی دھیان نہیں رہتا۔ تو اب دنیا میں بھی ایک پوچھنے والا انسان کو مل جاتا ہے جو کہ اس کے ساتھ پھر یہ چیزیں چیک کرتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک انفلوئنس ہوتا ہے انسان کے اوپر، جس کے نتیجے میں پھر وہ وہی اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کا کہ وہ پہلے جس کے اوپر وہ قادر نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے قابو میں وہ اعمال پہلے نہیں آ پا رہے تھے۔ تو ذکر قلبی کی دو شکلیں ہیں، ایک تو جس میں بیٹھنا ہوتا ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جس میں کسی کام کو چھوڑنا نہیں ہوتا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ وقوف قلبی ہر وقت کرنی ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اس کا ایک آسان راستہ مشائخ یہ بتلاتے ہیں کہ اگر انسان سنت کی جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ یاد کر لے اور ہر ہر موقع کے اوپر ان دعاؤں کا التزام کرے، تو یہ وقوف قلبی کو حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے کوئی دعا پڑھے گا، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھے گا، صبح اٹھتے ہوئے دعا پڑھے گا، رات سونے سے پہلے دعا پڑھے گا، تو پھر اس طرح سے آٹومیٹکلی اس کو عادت پڑ جائے گی کہ اپنے ہر زندگی کے کام میں اللہ کو یاد کر لے۔ تو اس طرح سے اپنے دل کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اس کو اس کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ وقوف قلبی سے فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں آنے والے وسوسوں سے اپنے دل کو محفوظ کر لیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ جب شیطانوں کی ایک فوج انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، تو انسان جو ذاکر ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس پوری فوج سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا۔ ذکر کے فوائد پچھلی دفعہ ہم نے کچھ تفصیل سے سنے تھے، آج اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، پھر ایک دو اور فوائد سن کر کے پھر آگے ذکر نہ کرنے کے نقصانات۔ تو ذکر کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ انا جلیسم من ذکرنی، کہ میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں جو کہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی میں اس کی مجلس میں شامل ہوتا ہوں یا وہ میری مجلس میں ہوتا ہے، یعنی ذاکر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم مجلس ہوتا ہے۔ ہم مجلس ہونے کا مطلب یہ، پہلی بات تو کوئی کسی کا اگر دشمن ہو تو وہ اس کی مجلس میں نہ خود بیٹھنا پسند کرتا ہے نہ اس کو اپنی مجلس میں آنا پسند کرتا ہے، تو دوست ہی ایک دوسرے کے ہم مجلس ہوا کرتے ہیں۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور جب ذکر کرنے والا اللہ کا ہم مجلس بن جاتا ہے تو پھر اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے پھر اپنی نمازوں کے اندر بھی وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور گندے گندے خیالات آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، اور ہم بالکل جو ہے وہ نماز کی طرف توجہ کر ہی نہیں پاتے۔ تو اس کا یہی جواب ہے کہ اگر اللہ کا ذکر نماز کے باہر کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرنا ممکن ہوگا، اگر باہر ذکر نہیں کریں گے تو نماز کے اندر تو آپ ہرگز اللہ کو یاد کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر ہم مجلس جو ہو جاتا ہے وہ نہ نماز کے اندر اس کو وسوسے آتے ہیں نہ اس کو نماز کے باہر وسوسے آتے ہیں۔ ایک اور بڑا فائدہ ہم نے یہ سنا تھا جو کہ ہم میں سے اکثر کی زندگی کے اوپر ڈائریکٹلی اپلائی ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں کے حدیث سے، ایک متفق علیہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کسی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں جسمانی طور پر زندہ اور مردے کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ روحانی طور پر زندہ اور مردہ انسان کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ لگا کہ ذاکر زندہ اور غافل مردہ۔ اب آگے ایک آیت بیان کری تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اومن کان میتن فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ کیا وہ مردہ شخص جس کو کہ ہم نے پھر زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جس نور کو لے کر کے پھر وہ انسانوں کے مابین چلتا ہے۔ تو ایک مردہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، یہاں پہ یقیناً روحانی مردہ طور پہ جو شخص تھا، روحانی طور پر مردہ شخص، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر زندہ کر دیا، یعنی پہلے وہ ذکر نہیں کرتا تھا، غافل تھا، جس کا کہ ہم نے پروف ابھی متفق علیہ حدیث سے دیا کہ غافل انسان مردہ ہوتا ہے۔ تو پہلے وہ شخص غافل تھا، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی کہ اب جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا اس کا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وجعلنا له نورا، کہ ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کو لے کر کے وہ انسانوں میں چلتا ہے۔ یعنی جو انسان روحانی طور پر زندہ ہو جاتا ہے اس کو ایک ایسا نور بصیرت عطا فرما دیا جاتا ہے کہ جس کی نظر، جس کی وجہ سے وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو کہ ایک روحانی طور پر مردہ شخص نہیں دیکھ سکتا۔ اسی وجہ سے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ مقتدا بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان سے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ جن کو ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ اپنے زندگی کے معاملات نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ ان کے پاس نور نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں نور اسی کو ملتا ہے، جو روحانی طور پر زندہ ہی نہیں تو اس کے پاس تو نور ہی نہیں، تو اندھیرے میں تو پھر وہ شخص ٹامک ٹوئیاں ہی مارے گا، ٹٹول ٹٹول کر کے اپنے راستے تلاش کرے گا، کبھی کہیں سے ٹھوکر کھائے گا، کبھی کہیں سے ٹھوکر کھائے گا۔ تو اندھیرے میں تو انسان کا حال یہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی سے پوچھ کر کے زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے؟ کہ اس شخص کے پاس اللہ کا دیا ہوا نور ہوتا ہے۔ اس حدیث کو یاد پڑتا ہے کہ بالکل شروع شروع کے زمانے میں جب حضرت سے تعلق بنا تھا تو یاجز ای میلز چیک کیا کرتا تھا جو ویب سائٹ پر آتی تھی. تو ایک دفعہ کسی نے ای میل کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو سالکین ہوتے ہیں یا جو مرید ہوتے ہیں وہ ہدایت کے لیے یعنی مشورہ کرنے کے لیے شیخ سے رجوع کریں اور وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ شیخ سے پوچھ کر کے چلیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر شیخ کس سے پوچھ کر کے چلے؟ یعنی مرید تو شیخ سے پوچھ کر کے چلے تو شیخ بھی تو انسان ہے, وہ کس سے پوچھ کے چلے؟ اللہ کے نبی تو زندہ ہے نہیں کہ ان سے جا کر کے پوچھ لیا. تو اس وقت تو واقعی اس کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دیا جائے. لیکن قرآن کی یہ آیت اس بات کو کھول کے بیان کر دیتی ہے کہ شیخ جو بنتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے, جس کا کہ دل یاد میں جاری ہو چکا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کے اندر کھول دیا, اس کو کوئی ڈھکا چھپا نہیں رکھا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیتے ہیں تو وہ پھر اس نور کے اندر دیکھ کر کے چلا کرتا ہے. اس وجہ سے اس کے لیے پھر کسی سے مشورہ کرنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے, شریعت سے وہ آزاد نہیں ہو جاتا کہ اپنی مرضی چلاتا پھرے. لیکن جن معاملات کے اندر ایک نور فراست چاہیے ہوتا ہے, جن کے اندر کے وہ معاملہ نہیں ہوتا کہ حرام حلال والا مسئلہ ہے, جس کے اندر ایک ڈسیشن لینا ہوتا ہے, اس طرف بھی حلال ہے اس طرف بھی حلال ہے, بس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر چلنا ہے, تو اس میں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے استخارہ تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نور بصیرت آ جاتا ہے. تو اس سوال کا یہ جواب تھا. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتلا دیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے تم ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ فائدے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے, کہ انسان پھر اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کے نہیں چلتا اور ٹھوکرے نہیں کھاتا پھرتا, بلکہ اس کو نور بصیرت نور فراست مل جاتا ہے. پھر ایسا شخص جو ہے اس کے لیے اپنے معاملات کو پرکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے آئی ہے, یا تو میرا رب مجھے آزما رہا ہے, یا پھر یہ کہ میرا رب جو ہے میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے سزا دے رہا ہے, یا مجھے اپنی غلطی کے اوپر توبہ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے کہ میں اپنے اس غلط روش کو چینج کر لوں. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ بالکل یہ بھی شروع کی بات ہے, پہلی دفعہ جب اس عاجز کے استاد اور محسن حضرت مولانا ڈاکٹر حسین عبدالستار دامت برکاتہم جو شکاگو میں حضرت کے خلیفہ ہیں, ان کے ساتھ یہ عاجز جب نیو یارک حضرت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو ہم لوگوں نے دو بڑی بڑی گاڑیاں کرائے پر لیں اور اچھی خاصی بڑی نوجوانوں کی جماعت لے کر کے نیو یارک سفر پہ چلے. ایک گاڑی کو یہ عاجز ڈرائیو کر رہا تھا اور اس دوسری گاڑی کو دوسرے بھائی غالباً اظہر عثمان صاحب ڈرائیو کر رہے تھے. کسی جگہ جا کر کے پولیس والے نے ہمیں روک لیا کہ ہم لوگ سپیڈنگ کر رہے ہیں, جو سپیڈ لمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ سپیڈ چلا رہے تھے. تو بھائی اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, ہم نے بھی کئی دفعہ پہلے بھی سپیڈنگ کری تھی, پولیس والے نے روکا اور ٹکٹ دے دی, تو ہمارے لیے ایک معمولی بات تھی, سپیڈنگ کری, پولیس والا ہماری بدقسمتی سے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, اس نے روک لیا اور ٹکٹ دے دیا. لیکن حضرت مولانا ڈاکٹر حسین عبدالستار کا رویہ بالکل مختلف تھا, اور وہ یہ سوچ رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, ہمیں کیوں ٹکٹ مل رہا ہے, ہم نے یقیناً کوئی گڑبڑ کری ہے, ہم نے یقیناً کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہماری سوچ کا انداز بالکل مختلف تھا, بالکل ہم نئے لوگ تھے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں, اور ہمیں ان کی یہ بات عجیب لگی کہ بھائی یہ کیا بات ہے, یہ ایک ٹکٹ ہی تو ملا ہے اور آپ لگے اپنے گناہوں کو ٹٹولنے اور آپ لگے اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے. اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ واقعی اللہ والے کی نظر جو ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ ذرا سے بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے وہ فوراً اپنی غلطی پہ نظر کرتا ہے. کیوں؟ اور یہ توفیق دوسرے مسلمان کو کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ ہر وقت مسبب الاسباب کے اوپر لگی ہوتی ہے. وہ اسباب کو نہیں دیکھتا کہ میں نے تیز چلا دی تو پولیس والا چونکہ کھڑا ہوا تھا اس وجہ سے اس نے مجھے ٹکٹ دے دی. اس کی نظر اللہ پہ لگتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. یہ فرق ہوتا ہے ایک عام مومن کے اندر، ایک عام مسلمان کے اندر، اور ایک اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مومن کے اندر. اللہ تعالی ہمیں ایسی کیفیت عطا فرما دے. ایک اور فائدہ ذکر کرنے کا یہ کہ ذکر جو ہے وہ دراصل افضل ترین عبادت ہے. تمام عبادتوں کے اندر سب سے زیادہ افضل عبادت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ حضرت نے نقل کریں اپنی بیانات کے اندر کہ ایک حدیث پاک جو کہ ترمذی اور بیہقی کے اندر نقل ہے، فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ یوم القیامہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا اللہ کا بندہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہوگا. قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، کہ جو اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن الغازی فی سبیل اللہ، کہ اس شخص سے بھی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. قال، فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختصب وما لکان الذاکرون افضل منہ درجۃ، کہ اگر کوئی مجاہد اللہ تعالی کے راہ میں جہاد کرے اپنی تلوار سے مشرکین کے ساتھ اور کافرین کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے یا خون سے لت پت ہو جائے، پھر بھی ذاکر جو ہے اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، ایسے مجاہد سے بھی زیادہ ہوگا. اب یہاں پر ایک مغالطہ اکثر لوگوں کو لگ جاتا ہے کہ جس وقت جو ہے وہ اس افضل عبادت کی، مشرکین سے کافرین سے لڑنے والی عبادت کا وقت آئے تو ہم کیا اس وقت بھی بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کریں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت اس کا درجہ افضل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایک اور بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ لڑنے والوں کا ذکر کیا وہاں پہ ساتھ ساتھ لڑائی کے دوران بھی اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا. تو اس وقت کوئی بیٹھ کر کے مراقبہ نہیں کرے گا، لیکن وقوف قلبی اس وقت بھی جاری رہے گا. وقوف قلبی سے رخصت ایسے موقع پر بھی نہیں ہے. اللہ تعالی کا ذکر مالی صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے. طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے لو ان رجلا فی حجره دراہما یقسموها وآخر یذکر اللہ لکان الذاکر للہ افضل، کہ اگر کسی کے گھر کے اندر مال ہیں، دراہم ہیں، اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں لگا ہوا ہے تو ذکر کرنے والا اس تقسیم کرنے والے سے زیادہ افضل ہوگا. کسی کے اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اس طرح سے سمجھ لے کہ ذکر کرنے والا اپنے دل میں سے اللہ تعالیٰ اپنے دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال چکا ہوتا ہے. اب اس کے پاس جتنی بھی دولت ہے جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے خرچ کرنا، تقسیم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو جب ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے اپنا مال تقسیم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اگر کھڑا ہو کر کے لوگوں میں مال تقسیم کر بھی رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا پھر بھی چھپی ہوئی ہے. اس کے پاس اگر کروڑوں ہیں تو اگر وہ کچھ سو یا ہزار تقسیم بھی کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات اس نے کر لی. یا ہو سکتا ہے کہ تقسیم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ریاکاری بھی اس کے دل کے اندر ہے، کہ فلانا شخص مجھے دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ شہوت بھی اس کے دل کے اندر ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے شاید پارلیمنٹ کی ممبرشپ مل جائے، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. لیکن جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل سے شہوت کا مرض بھی دور ہو چکا ہوتا ہے، ریاکاری بھی دور ہو چکی ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک اور روایت طبرانی اور بیہقی کی، جس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ جو تم میں سے راتوں کو محنت کرنے سے عاجز ہو، یعنی راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی لمبی لمبی نفلیں پڑھنا اس سے عاجز ہو، اور بخل کی وجہ سے اس سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے وہ جہاد میں بھی شرکت نہیں کر پاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرے. یہ روایت طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے. تو گویا کہ مشائخ نے اس کے بارے میں پھر آگے بیان کیا کہ اگر کوئی نفلی عبادتوں کے اوپر، جس وقت کے خرچ کرنا اس کے لیے نفلی طور پر ایک نفلی عبادت تھی، اس کے لیے جہاد میں شرکت کرنا ہر وقت فرض نہیں ہوتا، اس کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں جبکہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر وہ نفل عبادت رہتا ہے. اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ نفل عبادت ہے. تو جو شخص جو ہے وہ نفلی عبادات کے اوپر قادر نہ ہو، تو اگر وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تو یہ اس کوتاہی کا، نفلی عبادات کے اندر کوتاہی کی تلافی کر دیتا ہے. اور دوسری یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر ذکر کے نتیجے میں اس کے دل میں سے بخل کی بیماری بھی دور ہوتی ہے، بزدلی کی بیماری بھی دور ہوتی ہے. تو اس طرح سے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے دل میں ایسی پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس کے لیے راتوں کو اٹھنا جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت، نصیحت کہ اگر کوئی یہ چیزیں اپنے اندر نہ پاتا ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر کرنے کے نتیجے میں اس کے لیے یہ چیزیں پھر آسان بھی ہو جائیں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایمان کی علامت اور نفاق سے براءت اور شیطان سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے نجات دینے والے اعمال میں سے سب سے زیادہ انجا عمل، یعنی سب سے زیادہ قبر عذاب قبر سے نجات دینے والا عمل، وہ ذکر اللہ کو ٹھہرایا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ، کہ کوئی اور عمل آدمی کے عملوں میں سے اس کو عذاب قبر میں سے نجات دینے میں ذکر اللہ سے زیادہ انجا نہیں ہے، زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے. تو اگر ہمیں عذاب قبر کی فکر ہے تو اس کا بھی آسان علاج کہ ہم اللہ کو کثرت سے اس زندگی میں یاد کر لیں. اچھا، یہ تو سارے فوائد ہو گئے اللہ کے ذکر کرنے کے، اللہ کو ہر وقت اپنے دل میں یاد رکھنے کے. اب اس موضوع کا اختتام ذکر سے غفلت کے انجام سے کرنا ہے. اکثر ساتھی، بلکہ حضرت تو فرماتے ہیں اکثر کے بعض علماء کرام بھی اللہ کو یاد کرنے کو نفلی عبادت سمجھتے ہیں کہ کر لیا تو اچھی بات، ثواب ملے گا، نہیں کرا تو چلو کوئی بات نہیں، درس و تدریس میں تو لگے ہوئے ہیں یا اور دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ادارے بنا رہے ہیں، غریبوں کے اندر مال تقسیم کر رہے ہیں، تو ذکر کرنے کی پھر اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں. تو اس کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا عذاب جو ہے وہ صرف اسی چیز کے اوپر آتا ہے جو کہ فرض ہو، جو کہ ضروری ہو، نفلی چیزوں کو چھوڑنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ نہیں فرمایا. نفلی چیز تو وہ ہوتی ہی وہ ہے جو کہ بندہ اپنے ٹائم میں سے کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں آیا کہ بندہ جو ہے وہ نفلی عبادتیں کرتے کرتے میرا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ کام کرتا ہے، جس طرح سے اس کے الفاظ ہیں حدیث کے میں نہیں یاد نہیں، کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس طرح سے اس حدیث کا ترجمہ بنتا ہے. تو علماء نے اس حدیث کو کھولا اور کیا خوب کھولا. ایک عام آدمی کی پہنچ یہاں تک، ایک عام آدمی کی سوچ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. عام آدمی اس حدیث کو پڑھ کر کے یا سن کر کے کہتا ہے واہ واہ کتنا اچھا وہ آدمی ہوتا ہے کہ نفلی عبادتیں کرتا ہے اور پھر وہ اتنا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. لیکن علماء جو ہیں وہ باتوں کی گہرائی میں جاتے ہیں. اسی وجہ سے ایک عام آدمی میں اور عالم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو علماء نے اس کے اوپر سوال کیا کہ زیادہ افضل عبادت تو فرض عبادت ہوتی ہے، واجب عبادت ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کم درجے والی عبادت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی. تو علماء نے اس کا سوال بھی کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا. وہ یہ کہ جو فرض عبادت ہوتی ہے وہ تو انسان کو کرنی ہی ہوتی ہے، اور فرض عبادت کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کی ملکیت ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہوتا ہے. تو اگر کسی نے اللہ کے ٹائم میں سے وقت لے کر کے اللہ کی عبادت کر لی تو اس نے کون سا بڑا کام کر لیا؟ اس کے نتیجے میں تو اس کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنی تھیں وہ تو مل ہی رہی ہیں. جیسا کہ 9 to 5 کا جو جاب ہوتی ہے وہ تو فرض ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک سیلری ملتی ہے. تو مینیجر کبھی ایسے شخص سے جو کہ 9 بجے آتا ہو اور 5 بجے دفتر چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہو اتنا خوش نہیں ہوتا. لیکن کوئی شخص اگر جلدی آتا ہو یا دیر سے جاتا ہو تو مینیجر اس کا ممنون رہتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں سے نکال کر کے میرا کام کیا اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے اس نے زیادہ خدمت کری، جس کی وجہ سے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کا نام ہوا. بالکل اسی طریقے سے جو نفلی عبادتیں کرتا ہے وہ اپنے وقت میں سے اللہ تعالیٰ کو وقت دیتا ہے، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا. تو بالکل اسی طریقے سے ذکر جو ہے وہ بھی اگر نفلی عبادت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر نہ کرنے کے اوپر عذاب کا وعدہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو پھر بندے نے اپنے ٹائم میں ہی کرنا تھا نفلی عبادت. تو ذکر سے غفلت کا انجام خسارہ اور حسرت ہے. غافل شخص کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ پھر شیطان کا ہم جلیس کہلانا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح سے کہ ذاکر جو ہے وہ رحمان کا ہم جلیس کہلاتا ہے، اسی طرح سے غافل وہ شیطان کا ساتھی کہلانا شروع ہو جاتا ہے. اور کوئی عام آدمی نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کہتے ہیں. فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جس کے اوپر شیطان غالب آ گیا پھر شیطان نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. آگے فرماتے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ جو ہیں وہ شیطان کی جماعت میں سے ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے دوست ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کان کھول کر کے سن لو کہ شیطان کی جو جماعت والے لوگ ہیں یہی خسارہ پانے والے ہیں. تو جو ذکر سے غافل ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے ہم جماعت ہیں، اس کے حزب میں شامل ہیں. اگر نفلی عبادت ہوتی تو ذکر سے غفلت کے اوپر شیطان کا ہم جلیس ہونا، ہم جماعت ہونا یہ نہیں ٹھہرایا جاتا. عموماً انسان کا مال, اس کا بزنس اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر کو بھی ہمارے لیے کلوز کر دیا, اس لوپ ہول کو بھی, کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو بچوں کو پارک لے کے گیا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیا اور بچوں کا تو میرے اوپر حق ہے, اور کمانا رزق حلال عبادت ہے, یہ تو ہمارے ملک کے ہر نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے, تو رزق حلال کمانا عبادت ہے اس وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیا. تو یہ جو لوپ ہولز ہیں ان لوپ ہولز کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, ان ایکسکیوزز کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو ایسا کرے گا یعنی مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جائے گا یا اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھول جائے گا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو بچوں کو پارک میں لے جانا یہ ذکر نہ کرنے کا ایکسکیوز نہیں ہے. تو اب کیا کرے بندہ, کیا بچوں کو پارک میں نہ لے کے جائے, کیا دفتر جانا چھوڑ دے, کیا کمانا چھوڑ دے؟ تو بھائی اسی کا تو جواب ہے کہ وقوف قلبی کا معمول کرنا ہے. ہمارے مشائخ کو اللہ تعالی ہماری طرف سے کروڑوں جزائے عطا فرمائے کہ انہوں نے ان باتوں کو ہمارے لیے آسان بنا دیا. کتنا سمجھا سمجھا کر کے بیان کیا, کتنا یاد دلایا کہ بھائی کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ بیوی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ مال کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ دفتر کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہر کام کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان ساتھ ساتھ رکھو. تو انسان پارک میں کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے, انسان دفتر میں کام کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. تو اگر نہیں کریں گے تو اولئک هم الخاسرون. تو جو ہم ہر جگہ خسارہ پاتے رہتے ہیں, ہر جگہ ہم ناکام رہتے ہیں, تو اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایک یہاں پر نقطے کی بات سمجھ لینی چاہیے کہ وقوف قلبی تو چلیں ہر حال میں کیا جا سکتا ہے, چاہے بیوی کے ساتھ ہوں چاہے اولاد کے ساتھ ہوں, حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جو خصوصی تعلق ہوتا ہے اس وقت کی بھی مسنون دعائیں ہیں. اگر کوئی غافل انسان ہوگا تو اس وقت بھلا کیسے اللہ کو یاد کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تو وقوف قلبی تو کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ اور معمولات ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے انسان کو وقت الگ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے خلوت چاہیے ہوتی ہے. تو اب کیا کریں, تو اس کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہماری بیوی اور ہمارے بچے یا ہمارے شوہر اور ہمارے دوسرے بھائی بہن رشتہ دار وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوں گے تو وہ ہمیں ان معمولات سے نہیں روکیں گے, مراقبہ کرنے پہ وہ ہمیں تانے نہیں دیا کریں گے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وہ ہمیں پھر منع نہیں کیا کریں گے کہ نہیں مجھے زیادہ ٹائم چاہیے اور تم بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, یا تم یہ بیٹھے ہوئے کیا مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہو, کوئی اور کام کرنے کا تمہیں ٹائم نہیں, کوئی اور اس سے زیادہ اہم چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, اس طرح کے تانے پھر ہمیں گھر والوں سے نہیں ملیں گے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے گھر والے بھی ذاکر ہوں گے. تو اسی وجہ سے یہ خالی اکیلے کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی, بلکہ اس میں اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر ان کو ساتھ لے کے نہیں چلے, اکیلے کرنے کی کوشش کری, تو پھر یہ معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ورنہ پھر یہی حال ہوتا ہے کہ دفتر کا اگر پروجیکٹ ہو تو پھر تو بیوی بچوں کو کہتی ہے کہ ابو کو تنگ نہ کرو, کل ان کو پروجیکٹ جمع کرانا ہے. لیکن جب اللہ کی یاد کی باری آتی ہے تو اس وقت گھر کے سارے کام یاد آتے ہیں, پھر اس وقت تانے ملتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، گھر والوں کے اوپر بھی محنت کرنی ہوتی ہے، دعائیں بھی مانگنی ہوتی ہیں اور ان کو تلقین بھی کرنی ہوتی ہے، ذکر کی محفلوں میں ان کو بھی لے کے آنا ہوتا ہے، خالی اکیلے ہی نہیں چلے آنا ہوتا۔ ایک ذاکر انسان ہی ذکر کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، جس نے خود اللہ کا ذکر نہ کیا ہو وہ اس کے فوائد نہیں پہچان پاتا۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکل گیا، سنی انسنی کر دی۔ ذکر کے نتیجے میں جو انسان کی کیفیات بنتی ہیں وہ غافل انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی کو کسی شاعر نے اس طرح سے کہا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں اے دوست، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، کہ میں تجھے کیا اس کا لطف سمجھاؤں کہ ذکر کرنے سے تمہیں کیا اطمینان قلب نصیب ہوگا، ذکر کرنے سے تمہاری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا تمہیں اللہ تعالی کی محبت کا نشہ ملے گا، کیا تمہیں اپنے گناہوں سے نفرت ہوگی، یہ چیزیں میں تمہیں کیا بتاؤں، تم نے تو کبھی اس کی کوشش ہی نہیں کری۔ اسی وجہ سے جو غافل انسان ہوتا ہے وہ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو ذکر نہ کرنے کے اوپر اللہ تعالی نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ قرآن پاک کے اندر اس کے اوپر شدید وعیدیں سنائیں۔ فرمایا وَمَن يُعْرَضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا پس اس کو جو ہے وہ ایک دردناک عذاب پیش آتا ہے۔ تو ذکر سے اعراض کے اوپر دردناک عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ ایک اور جگہ اسی کو ایک اور طریقے سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَنْكَا، تو میں اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ اور اس کے آگے کیا فرمایا اللہ تعالی نے کہ خالی اس دنیا کی ہی معیشت تنگ نہیں ہوگی، کہ اس دنیا کے اندر ہر کام جو ہے وہ پھنس جائے گا، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود اربوں کے قرضے بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، یا ہزار طریقے کی اور مسئلے مسائل انسان کے ساتھ لگے ہوں گے، بلکہ مرنے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ پھر ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اسی شخص کو جس کے بارے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھے گا، کہ اس دنیا کے اندر میرے ذکر سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، اس کو بار بار بات سمجھائی گئی لیکن اس نے نہ سمجھ کے دی، میرے احکام کی طرف اس نے توجہ نہ کری، تو اب قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی کی زیارت نہ کر سکے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں اندھا اٹھا لیا جائے، تو پھر اس سے زیادہ اور حسرت اور غم والی بات کیا ہوگی۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور ابو داؤد کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ فرمایا من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ تعالی من اللہ ترتن، کہ جو کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھا جس کے اندر کہ اللہ تعالی کا ذکر نہ کیا گیا ہو، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہ مجلس جو ہے اس کے لیے غم اور افسوس کا سبب بنے گی۔ ومن اضطجع مضطجعا لا یذکر اللہ فیہ کانت علیہ ترتن، اور جو اپنے پہلو کے اوپر اس طرح سے سویا، اس طرح سے لیٹا کہ اس نے اللہ تعالی کا ذکر نہ کیا، تو پھر یہ لیٹنا بھی اس کے لیے افسوس اور نقصان کا سبب بنے گا. تو اسی وجہ سے ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لیٹنے سے پہلے بھی اگر ہم اللہ کے ذکر کی نیت کر لیں تو پھر اس کے بعد جو نیند آئے گی اس نیند کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کے اندر شمار کر لیں گے. جبھی لیٹنے کے وقت کی بھی دعائیں مسنون منقول ہیں کہ جب انسان رات کو سونے کے لیے لیٹے تو معوذتین پڑھے, اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک کر کے اپنے جسم کے اوپر ملے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کو بھی سکھانی چاہیے, گھر والوں کو بھی یاد دلانی چاہیے اور خود تو ظاہر ہے کرنی ہی چاہیے. تو اس طرح کی مسنون دعائیں اگر انسان شروع کر لے کرنا تو اس کے لیے پھر 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو پھر یاد کرتا ہے تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک آخری نقصان, اللہ تعالیٰ کو یاد کثرت سے نہ کرنے کا. دیکھیں کثرت سے یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ قلیل ذکر جو ہے یہ تو لوگ کر ہی لیا کرتے ہیں, حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو منافقین کا بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یذکرون اللہ الا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن قلیل. تو ذکر کی جہاں بھی بات آئی وہاں پہ کثرت ذکر کا حکم ہوا, حتیٰ کہ جہاں پہ مومنین کی مختلف صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ زکات دینے والے ہیں, یہ روزے رکھنے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, یہ وہ کرنے والے ہیں, تو کسی بھی صفت کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن جہاں ذکر کی بات آئی تو وہاں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کے اوپر مشروط ہیں, اور یہ ہم وقوف قلبی ہی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. آخری نقصان بیان جو کرنا تھا وہ یہ کہ ہم میں سے سبھی جو ہیں الحمدللہ نیکی کے راستے کے اوپر قدم رکھ چکے ہیں. اگر نہیں رکھا ہوتا تو ہم یہاں موجود ہی نہ ہوتے, ہم اس محفل کو سن ہی نہیں رہے ہوتے. تو نیکی کے راستے کے اوپر تو قدم رکھا ہوا ہے اور یقیناً ہم نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور نیت بھی دل میں رکھتے ہیں, لیکن جب کثرت سے اللہ کا ذکر کیے بغیر ہم نیکی کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جذبے میں آ کر کے, جوش میں آ کر کے نیکیاں کرتے ہیں اپنے ارادے کے تحت اپنی نیت کی وجہ سے, لیکن ہمیں ان نیکیوں کے کاموں کے اندر دوام نصیب نہیں ہوتا, ان کے اوپر ہم جم نہیں پاتے. ایک دن نیکی کر لی, دو دن نیکی کر لی, تیسرے دن پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, یا تو گناہوں میں لگ جاتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نیکیاں ہم نے پچھلے 2 دنوں میں کری تھیں ان نیکیوں کے اوپر ہی جھاڑو پھیر دیتے ہیں. یعنی کسی کے ساتھ احسان کر دیا, 2 دن احسان کیا, تیسرے دن جا کر کے اس کو جتلانا شروع کر دیا, تیسرے دن جا کر کے اس کو تانے دینے شروع کر دیے. تو گویا کہ ہم نے دوسرے کو اذیت پہنچا کر کے اپنی نیکیاں ختم کر ڈالی. تو اس طریقے سے نہ ہم اپنی نیکیوں کے اوپر جم پاتے ہیں اور نہ جو ہے وہ ہم اپنی کی ہوئی نیکیوں کی حفاظت کر پاتے ہیں. اللہ والے جب ہی اس بات کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ بھائی نیکیاں خالی کرنی نہیں ہوتی بلکہ نیکیوں کو بچانا بھی ہوتا ہے, تو نیکیوں کی حفاظت بھی پھر کرنے کے بعد کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد بالمن والعزا جتلا کر کے یا اذیت پہنچا کر کے اپنے صدقے کو ضائع مت کر دو, لیکن یہ ممکن نہیں ہو پاتا. جوش اور جذبے کے تحت کوئی بیان سن لیا, کوئی کتاب پڑھ لی یا کوئی اور دل میں خیال آ گیا تو دھڑ جا کر نیکی کر لی، جا کر کے اتنے پیسے خرچ کر دیے، کسی کو دے دیے، نمازیں پڑھ لیں، تلاوتیں کر لیں، لیکن اس کو سنبھال نہیں پاتے، اس کے اندر دوام نہیں پیدا کر پاتے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر پہ محنت نہیں کری ہوتی۔ ہم گویا کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، ہم گویا کہ اللہ تعالی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایک بات کی ایک معیار مقرر کر دیا، ایک ڈیفائن کر دیا، ایک اعلان فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بھائی تمہیں دلوں کا اطمینان، یعنی ایک جو دوام والی کیفیت ہوتی ہے نا دل کے اندر، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ ہم اس اطمینان کو دوسرے طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کسی کے اوپر پیسے خرچ کر دیے، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، لیکن وہ دوام والا اطمینان ہمیں نصیب ہی نہیں ہو پاتا۔ یعنی اللہ نے ایک معیار دوسرا مقرر کیا تھا اور ہم اس کا کوئی اور معیار مقرر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے راستوں سے وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ کسی بندے سے تو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم تو اپنے پروردگار سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر ہمیں مطمئن ہو کر کے عمل کرنا چاہیے۔ تو بلکہ جیسا کہ بہت ساری ابھی حدیثیں آپ نے سنی کہ یہ والی عبادت سے زیادہ افضل ذکر کرنے والی عبادت ہے، اس عبادت سے زیادہ افضل ذکر کرنے والی عبادت ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ان عبادتوں کے اوپر ابھی وقت زیادہ لگائیں، ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو ذکر کے لیے تیار کریں۔ جب ایک دفعہ ذکر کے لیے تیار کر لیں گے اپنے آپ کو، تو اس کے بعد پھر ان عبادتوں کا ہمیں فائدہ ہوا کرے گا، ان عبادتوں کے اوپر ہم جم سکیں گے اور ان نیکیوں کی پھر ہم حفاظت کر سکیں گے۔ تو مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہے اور اپنی چلانے کی کوششیں نہیں کرتا۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ اپنے کان کو دوسرے طریقے سے پکڑنے کی بجائے سیدھے طریقے سے پکڑ لیں۔ انسان کے دو کان بنائے اللہ تعالیٰ نے، تو پکڑنے کے دو طریقے ہیں، ایک کے سیدھے ہاتھ سے سیدھے کان کو پکڑ لیا جائے، یا پھر یہ کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے کان کو پکڑا جائے۔ تو آسان راستہ استعمال کرنا یہی دانش مندی ہے، اللہ کے ذکر والے راستے کو ہم استعمال کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو پھر ہماری نیکیاں قائم اور دائم رہیں گی، ہمارے لیے اپنے جذبات کو قابو کرنا آسان رہے گا، ہمارے لیے یہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخر میں دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہی ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھتے ہیں اور تصور یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے جو میرے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی ہے وہ دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یعنی میں اللہ کو اپنے دل میں یاد کر رہا ہوں۔ یہ جو نیت ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، یہ نیت جو ہے بس ابتدا میں کرنی ہوتی ہے، یہ مستقل اس کو دہرانا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ شروع میں یہ کر کے بیٹھ گئے، اس کے بعد صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ دل کی طرف توجہ کر کے، اور یہاں روحانی دل کی بات ہو رہی ہے، جسمانی دل کی بات جو کہ منٹ میں، ایک منٹ میں 65 دفعہ، 70، 75 دفعہ پمپ کرتا ہے اور اس کی ایک آواز ہوتی ہے، یہ اس دل کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دل کی دھڑکن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، بلکہ یہاں پہ روحانی قلب کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہوتی ہے جس کا مقام بھی جسمانی دل ہی کے قریب ہوتا ہے. تو یعنی اسی ڈائریکشن میں توجہ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے اور یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کی آواز جو ہے وہ میرے دل سے آ رہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. تو مراقبہ صرف اس سننے کا نام ہے, کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, کچھ پڑھنے کا نام نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ نہ شیطان ہے, نہ انسان ہے, نہ آسمان ہے, نہ زمین ہے, کچھ نہیں ہے, بس میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی رحمت میری طرف متوجہ کر کے رکھی ہے اور میرا دل جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اللہ 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 پکار رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اے اللہ, ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہماری ظاہری اور باطنی گناہ تمام لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہماری روحانی بیماریوں کا علاج فرما. اے اللہ, اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال کر ہماری روحانی بیماریوں کا علاج فرما. اے اللہ, اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اپنی شدید محبت عطا فرما. اے اللہ, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے اعمال کے اندر اپنی محبت والی کیفیت پیدا فرما. اے اللہ, ہمیں اپنے گناہوں کا احساس عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ, ہمیں اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اپنی خشیت عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ, ہمیں نیکیاں بڑھ بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اپنی نیکیوں کے اوپر دوام عطا فرما. اے اللہ, ہماری کی ہوئی نیکیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, اپنی کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچا. اے اللہ, ہماری نیکیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے نام اعمال کے اندر اے اللہ جو بھی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں, اے اللہ, ان نیکیوں کے اندر برکتیں پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے تمام کاموں میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے اوقات میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے فیصلوں میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ, قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اے اللہ, ہماری تمام مشکلات کو اے اللہ حل فرما. اے اللہ, مصیبتیں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ, اس دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما, اور اے اللہ, قبر کی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما. اے اللہ, روز حشر کی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما. اے اللہ, دوزخ کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ, ہماری اس محفل ذکر کو قبول فرما. اے اللہ, جو اوراد اور وظائف پڑے گئے, اے اللہ, ان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ, امت کے تمام
فقہا، اے اللہ تمام علماء مشائخ، اے اللہ صحابہ کرام، اے اللہ صحابیات، اور اے اللہ تمام مؤمنین مؤمنات اور مسلمین مسلمات تک پہنچا، اور اے اللہ ہم سے بھی اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی محفلوں کے اندر بار بار شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب کی بھی توجہ اس طرف مبذول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں کے اندر شامل فرما۔ اے اللہ ان کو بھی نیکی کی راہ زندگی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے مشعل راہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اولاد کے لیے اور اے اللہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے تمام معمولات کو اے اللہ پابندی کے ساتھ کرنا ہمارے لیے آسان بنا۔ اے اللہ معمولات کو کرنا آسان بنا۔ اے اللہ وقوف قلبی، اے اللہ اپنی زندگی کے اندر اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مراقبے کے اندر اے اللہ اپنے استحضار والی کیفیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا دھیان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی روحانی لطائف کا اے اللہ ہمیں بھی ادراک عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی روحانیت کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح اے اللہ سور کھانے والے گناہ سے اے اللہ تو نے ہمیں کراہت عطا فرما دی، اے اللہ جس طرح زنا والے گناہ سے اے اللہ تو نے ہمیں کراہت عطا فرما دی، بالکل اسی طرح سے اے اللہ ہمیں غیبت والے گناہ سے بھی کراہت عطا فرما۔ اے اللہ بالکل اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں کینہ رکھنے والے گناہ سے بھی اے اللہ ہمیں شدید نفرت عطا فرما۔ اے اللہ تمام روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بد نظری والے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سجدے کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ نمازیں پڑھتے ہوئے ساری عمر گزر گئی، لیکن اے اللہ ابھی تک ہمارے نمازوں کے اندر وسوسے اور شیطانی خیالات اے اللہ کم نہیں ہوئے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کم از کم نماز کے اندر تو اے اللہ ہمیں حضوری والی کیفیت عطا فرما۔ اے اللہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بننا اے اللہ ہمارے لیے ممکن بنا کہ جس سے کہ آپ راضی ہوں۔ اے اللہ جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں اے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نعمتوں کا قدردان بنا۔ اے اللہ نعمتوں کا قدردان بنا۔ اے اللہ تمام نعمتوں کے اوپر اے اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ کوئی مصیبت اور پریشانی اگر آ جائے تو اے اللہ اس کے اوپر اے اللہ مایوس ہو جانے سے اے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ مایوسی والے گناہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا ایسا دھیان عطا فرما کہ اے اللہ ہماری زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں اے اللہ ان حالات کے اندر بجائے اس کے کہ ہم اسباب کے اندر پھنس جائیں اے اللہ ہمیں آپ کی طرف نگاہ اٹھانے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آپ کی طرف نگاہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معاملہ فہمی عطا فرما۔ اے اللہ معاملہ فہمی عطا فرما۔ اے اللہ نور بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ وہ نور جو کہ آپ نے اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جن کو کہ آپ مردہ سے زندہ کر دیتے ہیں، اے اللہ وہ نور ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اے اللہ میرے دائیں میں میرے بائیں میں میرے اوپر میرے نیچے میرے آگے میرے پیچھے ہر طرف نور بنا، نور عطا فرما، حتیٰ کہ مجھے نور بنا۔ اے اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے معمول کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے اپنے مواقع کے اوپر مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اولاد کو یہ دعائیں سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام فتنے اور شرور سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ برے نظریات اور برے عقائد سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آخری وقت کو ہمارا سب سے خوشگوار وقت بنا، اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار دن بنا، اے اللہ آخرت کے دن اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت عطا فرما، اے اللہ ان کے جھنڈے تلے جمع فرما، اے اللہ ہم نے سنا کہ جو آپ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کو آپ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، اے اللہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی ہمیں اے اللہ ذکر سے غفلت کی وجہ سے قیامت کے دن اندھا اٹھا دیا جائے، اے اللہ اس دن بھی ہم آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکیں، اے اللہ جنت میں جائیں بھی اگر تو آپ کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں، اے اللہ اس محرومی سے بچا، اے اللہ اس دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر حال میں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر حال میں اپنا دھیان عطا فرما، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔